نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. سورہ حجرات کی یہ دو آیات جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں, آیت نمبر 11 اور 12, الفاظ کے اعتبار سے بہت آسان ہیں. جو الفاظ اس میں استعمال ہوئے ہیں وہ اکثر و بیشتر ہماری اردو بول چال میں بھی استعمال ہوتے ہیں, اس اعتبار سے اس میں کوئی چیز زیادہ وضاحت طلب نہیں ہے. لیکن اس کا جو اصل راز ہے, اس کی ان آیات کی عظمت کا, وہ در حقیقت اس پورے سورہ مبارکہ کے مرکزی مضمون کے ساتھ ان آیات کا ربط ہے. دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ مسلمانوں کی حیات اجتماعی یا حیات ملی یا ریاستی اور سیاست کی سطح پر جو زندگی ہے اس کے اہم اصولوں سے بحث کرتی ہے. اس میں دو اہم اصول ابتدا میں آئے کہ قانونی اور دستوری بنیاد کتاب و سنت کی بالادستی, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, یہ دائرہ ہے اللہ اس کے رسول کے احکام کا, اس کے اندر رہو, اس سے تجاوز نہ کرو. جس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے دستور میں اس کا یوں سمجھیے کہ ترجمہ تو نہیں, ترجمانی موجود ہے دفعہ 227 کی شکل میں, نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنت, یہ بالکل اس کا مفہوم ہے. دوسرا مضمون, دوسرا ستون جو ہے حیات ملی کا, وہ ہے حضور کی مرکزی شخصیت. جتنی حضور کے ساتھ وابستگی ہوگی, جتنا حضور سے قرب ہوگا, اتنے ہی سب لوگ بھی آپس سے قریب تر ہو جائیں گے. ظاہر بات ہے ایک مرکز کے اندر, ایک دائرے کے اندر جو مرکز ہوتا ہے, جب آپ مرکز کی طرف بڑھتے جائیں گے اس کے سرکمفرنس سے, تو گویا کہ فاصلے کم ہوتے چلے جائیں گے. نقطۂ جامعہ جو ہے وہ مرکزی نقطہ, اس پر جا کر سب ایک ہو جائیں گے. اس حوالے سے ہماری ثقافت, ہماری تہذیب, ہماری حیات ملی کے اندر یکجہتی, اس کے اعتبار سے حضور کا احترام, حضور سے محبت, حضور کا ادب, حضور کی تعظیم, یہ تمام چیزیں ایک اصول کے طور پر ہیں. اس کے بعد اس حیات اجتماعی کو مضبوط رکھنے کے لیے 8 حکم دیے گئے, 2 بڑے اور 6 چھوٹے. بڑے حکم نمبر 1, کبھی بھی محض افواہوں کے اوپر کوئی اقدام نہ کیا جائے, خاص طور پر جبکہ وہ افواہ جو ہے وہ کچھ فاسق و فاجر لوگوں نے اڑا دی ہو. اگر تو کوئی واقعتاً ابوبکر صدیق جیسے کردار کا حامل کوئی شخص خبر لے کر آئے, اس کی تحقیق و تفتیش کی ضرورت نہیں ہے. عام آدمی جو فاسق اور فاجر بھی ہے, اس کی لائی ہوئی کسی خبر پر اعتماد کر کے اقدام نہ کیا جائے. اس سے بسا اوقات ایسی صورت پیدا ہوتی ہے, خونریزی ہو جاتی ہے یا دشمنیاں جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہے مستقل, جو ختم ہونے میں پھر نہیں آتی. نمبر دو، اگر مسلمانوں میں کہیں جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو نفتی ایون ہندی بٹ فوراً صلح کرانے کی کوشش کرو، اس سے لا تعلقی کی روش درست نہیں ہے. انہیں مجبور کرو کہ وہ عدل اور انصاف کے نقطے پر آ جائے. پھر اگر کوئی ایک فریق زیادتی کرتا ہے، مسلمانوں نے صلح کرا دی لیکن یہ کہ اب ایک فریق زیادتی کر رہا ہے، تو اب یہ فریق کی زیادتی دوسرے فریق کے خلاف نہیں ہے بلکہ پوری امت کے خلاف ہے، لہذا لڑو اس سے اور اس کو مجبور کرو کہ وہ صلح کی جو شرائط ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرے. جب ایسا ہو جائے تو اثر نو صلح کرا دو، اور ایسا نہ ہو کہ اب دوسرے فریق پر کوئی ناروا زیادتی ہو جائے، عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ. پھر یہ دو آیتیں آئی ہیں، اور ان دو آیتوں میں بڑا حسن ربط ہے کہ کچھ سماجی برائیاں ہیں، وہ اب بظاہر ہم انہیں کوئی بہت بڑی چیز نہیں سمجھتے، لیکن ان کی بنا پر بسا اوقات دو مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے رنجش بیٹھ جاتی ہے، کدورت بیٹھ جاتی ہے، بغض پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ دو مسلمانوں کے درمیان یا دو گروہوں کے درمیان اس طرح کی کیفیت کا پیدا ہو جانا بھی در حقیقت اس پوری امت کے لیے، اس کے استحکام کے لیے نقصان دہ ہے. ایک فصیل ہے، اس کی اینٹیں ہیں، اینٹیں باہم جڑی ہوئی ہیں، اینٹیں پختہ ہونی چاہیے نمبر ایک، اور پھر یہ کہ وہ باہم جڑی ہوئی ہوں، سیمنٹ سبسٹنس مضبوط ہونا چاہیے، مارٹر مضبوط ہونا چاہیے. اگر دو اینٹوں کے درمیان رشتہ مضبوط نہیں ہے تو وہیں سے کہیں غنیم جو ہے اسی سے راستہ بنا لے گا، یا سیلاب جو ہے وہیں سے اندر آ جائے گا. اس حوالے سے چھ احکام، یہ چھ نواحی ہیں جن میں روکا گیا ہے چھ چیزوں سے. پھر دیکھیے ان میں ترتیب کیا ہے، تین کا ذکر ہے پہلی آیت میں، تین کا ذکر ہے دوسری آیت میں. پھر اس میں حسن ترتیب یہ ہے کہ پہلی آیت میں جو تین چیزیں ہیں وہ رو در رو کی جاتی ہیں، اور دوسری آیت میں جو تین چیزیں ہیں وہ پیٹھ پیچھے کی جاتی ہیں. مزید یہ کہ پہلی آیت میں جو تین چیزیں ہیں وہ ہر حالت میں خراب ہے، ہر حالت میں بری ہے، جبکہ دوسری آیت میں جو تین چیزیں آ رہی ہیں ان میں بعض پہلو ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں معاشرتی ضرورت جو ہے ان کا تقاضا کرتی ہے، ہر حال میں برائی نہیں. تو یہ نہایت عمدہ جو ہے ایک تفریق ہے، تقسیم ہے ان دو آیات کے مضامین کے درمیان. پہلی آیت ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ نشست میں، تین چیزوں سے روکا گیا، اے مسلمانوں تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، نہ ہی مسلمان عورتیں ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق اڑائے. ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے عند اللہ وہ زیادہ بہتر ہو ان لوگوں کی نسبت کے جو مذاق اڑا رہے ہیں. تم مذاق اڑاتے ہو کسی ظاہری شے پر، اللہ تعالیٰ تمہاری باطنی شخصیت پر نظر رکھتا ہے. شکلیں، صورتیں، رنگ، یہ تو اللہ نے بنا دیے ہیں، اس میں تو کسی انسان کا کوئی قصور نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر اس کا مذاق اڑایا جائے، لیکن جو باطنی شخصیت ہے وہ تو انسان خود تعمیر کرتا ہے اپنی، اس میں اگر کوئی خرابی ہے تو اللہ کیا وہ خراب ہے. ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم، اللہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، اموال اور دولت کو، ولكن ينظر الى قلوبكم تمہارے دلوں کو، واعمالكم اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ بلند درجہ رکھتا ہو، محبوب ہو اللہ کا اس کی نسبت کے جو مذاق اڑا رہا ہے. اور چونکہ یہ بیماری عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے لہذا دوہرا کر عورتوں کے لیے بھی کہا. پھر نمبر دو یہ کہ تانے نہ دیا کرو، رو در رو تانا، کسی شخص کو اس کی کسی سابقہ کسی غلطی کا، وہ ختم ہو چکا معاملہ، اس کا کفارہ وہ ادا کر چکا، یا گناہ تھا تو توبہ کر چکا، اب آپ اس کے حوالے سے اس کے منہ پر دے مار رہے ہیں، کوئی تانا کر رہے ہیں. تان کے معنی کیا ہے؟ نیزہ مارنا. تو یہ تان ہے در حقیقت انسان کی باطنی شخصیت پر، مانوی شخصیت پر، تو تم یہ کام نہ کرو. اور نمبر تین یہ جو برے ناموں سے پکارنا ہے، کسی کے لیے نام چڑانے والے نام رکھ دیے گئے ہیں اور ان چڑانے والے ناموں سے تم پکار رہے ہو، تو یہ بھی در حقیقت بہت بری شے ہے. اور اس میں فرمایا بڑا اپیل کا رنگ ہے، بے سلسم الفسوق کو بعد المان، ایمان کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے. تو یعنی یہ در حقیقت اپیل کا نہایت ہی بلیغ اور فصیح انداز ہے، اگرچہ یہاں پر وہ مرکب توصیفی کی شکل میں ہے. ایمان کے بعد تو برا نام بھی برا ہے، برا نام تو یقین برا ہے ہی ہے، لیکن یہاں پہ اس کا ترجمہ کرنے میں ہم اسے مرکب اضافی کے طور پر کریں گے، اور ایسا ہو جاتا ہے قرآن مجید میں اکثر کہ برائی کا نام بھی برا ہے. ایک تو ہے برائی کا بالفعل کوئی جو ہے وہ انسان ارتکاب کرتا ہے، لیکن برائی کا نام بھی، حالانکہ ظاہر بات ہے مذاق اڑانے میں کوئی عملی برائی تو نہیں ہوئی ہے، یا کسی کو تانا دینے میں کوئی عملی گناہ تو نہیں ہوا ہے، لیکن یہ کہ یہ برائی کا نام بھی برا ہے، اور اس کے بعد دھمکی ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو باز نہیں آئیں گے تو جان لے کہ اللہ کے نزدیک پھر وہ ظالم شمار ہوں۔ اب دوسری آیت میں دیکھیے وہ چیزیں جو کہ پیٹھ پیچھے کی جاتی ہیں، تین چیزیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والوں زیادہ ظن سے بچو، اور مراد یہاں پر کیا ہے، زیادہ سوء ظن سے بچو۔ حسن ظن کے بارے میں تو حضور کی حدیث ہے کہ حسن ظن جو ہے وہ تو عبادت میں سے ہے، حسن الظن من حسن العبادہ، یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور یہ مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی ہے، ان کے حوالے سے مشکات میں بھی ہے۔ اس اعتبار سے حسن ظن تو مسلمان کا بس ہے، سب سے حسن ظن رکھو، الا یہ کہ کوئی شخص ثابت کر دے کہ میں حسن ظن کے قابل نہیں ہوں، پھر آئندہ کے لیے محتاط رہیے آپ، لیکن کسی سے کوئی معاملہ شروع ہی سے بدظنی پر نہ کیجیے، سوء ظن پر نہ کیجیے۔ مجھ سے کہا تھا ایک صاحب نے، جو یہاں کا جو کونسلیٹ ہے، امریکن کونسلیٹ، اس میں پولیٹیکل سیکرٹری تھے، وہ میرے پاس آئے تھے خلافت کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے کہ یہ خلافت کا آپ نام لے رہے ہیں اس سے مراد کیا ہے۔ تو وہیں پھر گفتگو ہوئی کہ کانسٹیٹیوشنز کے اندر جو میکینزم رکھے جاتے ہیں، چیکس اینڈ بیلنسز، اس نے کہا ہم تو یہ سمجھتے ہیں، ہم نے اپنا دستور اس بنیاد پر بنایا ہے کہ ہر شخص چور ہے، ہر شخص بے ایمان ہے، اور ہمیں اس کا سدے باب کرنا ہے، بڑے سے بڑا آدمی ہو، بڑا نیک ہو، ایماندار ہو، اس کے بے ایمان ہونے میں دیر نہیں لگتی، لہذا ہم نے تو اپنا دستور بنایا ہے کہ ہر جگہ پر چیکس ہوں، بیلنسز ہوں، اور کہیں بھی اختیار جو ہے اتنا نہ ہو جائے کہ کوئی شخص اگر بگڑ جائے تو اس کے ہاتھوں جو ہے وہ قوم کی اور ملک کی اور پوری ریاست کی مٹی پلید ہو جائے۔ یہ اسلامی اصول نہیں ہے، اسلامی اصول یہ ہے ابتداءً آپ کا معاملہ کسی سے بھی ہو حسن ظن کی بنیاد پر ہوگا، لیکن یہ کہ اگر اس نے آپ کے حسن ظن کو زخم پہنچائی، ٹھیس پہنچائی، ثابت کر دیا کہ میں حسن ظن کے قابل نہیں ہوں، تو اب آپ سوء ظن معاملہ کر سکتے ہیں۔ الحزم فی سوء ظن، یہ کہاوت ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ سوء ظن سے کام لیا جائے، اس لیے کہ آدمی بچنا چاہتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ابتدا کرنا سوء ظن سے یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں دیکھیے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ ظن سے بچو، مطلب اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ظن سے بالکل چھٹکارا تو ممکن نہیں ہے۔ پچھلی نشست میں ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ شک میں اور ظن میں کیا فرق ہے، شک یہی ہے کہ ایک انسان کے بارے میں انسان سوچے کہ کہیں یہ کام نہ کر بیٹھے، میں اعتماد تو کر رہا ہوں، کہیں یہ میرے اس اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے۔ اور سوء ظن جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے بغیر کسی اسباب کے، بغیر کسی عوامل کے، کوئی سرکمسٹانشل ایویڈنس نہیں ہے، خام خواہ کسی کے بارے میں برا ظن قائم کر کے بیٹھ جائے، وہ گویا کہ فیصلہ ہوتا ہے، سوء ظن جو ہے وہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ مجھے اس شخص کے ساتھ معاملہ سوء ظن کے ساتھ کرنا ہے، یہ نہیں، البتہ شک کا پیدا ہو جانا تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، انسان ذرا سا احتیاط کا پہلو مربوط رکھ لے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، یقیناً بہت سے ظن گناہ کے درجے میں آ جاتے ہیں۔ آپ نے ایک شخص کے بارے میں رائے قائم کر لی، یہ برا آدمی ہے، یہ غلط آدمی ہے، یہ تو میرے درپے ہے، میرا دشمنی ہے، میری جڑ کاٹتا ہی رہتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، نتیجہ کیا ہوگا، آپ کا طرز عمل اپنے سوء ظن کی بنیاد پر ہو جائے گا، ہر وقت جو ہے آپ کے طرز عمل سے ظاہر ہوگا وہ سارا آپ کے اندر جو بھرا ہوا مواد ہے، اور اس سے ہو سکتا ہے وہ دوسرے شخص کی خامخواہ دل شکنی ہو، اس کے احساسات مجروح ہوں، اور تمہارے حصے میں اللہ کی طرف سامان نامے میں گناہ کا اندراج ہو جائے۔ ایک شخص کے خلاف خامخواہ اس نے سوء ظن کیا، جبکہ اس کے لیے کوئی آثار نہیں تھے، اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں تھی۔ تو ان بعض ظن اثم، بعض ظن جو ہے وہ تو گناہ کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں۔ نمبر دو بات جس سے روکا گیا اس آیت میں، ولا تجسسو، تجسس نہ کرو۔ اب تجسس کیا ہے؟ چھان بین کرنا، تفتیش کرنا، ظاہر بات ہے کہ بعض معاملات میں تو یہ ہماری ضرورت ہے، تجسس سے تو ظاہر بات ہے کہ کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے، آخر مجرموں کی تفتیش ہوتی ہے تو تجسس اس میں ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ملک کی جاسوسی ہوتی ہے، وہ بھی در حقیقت اپنی حفاظت کے لیے ہوتی ہے کہ وہاں کیا کچھ تیاریاں ہو رہی ہیں تاکہ ہم کوئی بندوبست کر سکے اس کے توڑ کا، تو تجسس ہر حال میں برا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑا اخلاقی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا جب جمع حدیث کا معاملہ شروع ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے اپنی حیات طیبہ کے دوران تو احادیث کو لکھنے سے روک دیا تھا. آپ کا حکم تھا لا تکتبو عنی الا القرآن، مجھ سے کوئی شے نہ لکھو سوائے قرآن کے. اس لیے کہ اندیشہ تھا کہ گڑبڑ نہ ہو جائے کہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انجیل میں حضرت مسیح کا کلام، حضرت مسیح کی سیرت اور انجیل جو حضرت مسیح پر نازل، سب گڑبڑ ہے آپس میں. یہ بتانا مشکل ہے کہ کون سی اس میں وحی ہے، کون سا حضرت مسیح کا اپنا ذاتی کلام ہے، اور کون سی در حقیقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے، اور کون سے صرف واقعات ہیں حضرت مسیح کی سیرت کے. مشکل ہے. یہی کام ہو سکتا تھا اگر ان چیزوں کو گڑبڑ کر دیا جاتا. اللہ کے فضل و کرم سے اسلام میں کیا ہوا ہے؟ قرآن علیحدہ معین، بالکل معین. پھر احادیث حضور کے اقوال و افعال کو جمع کر دیا، وہ علیحدہ معین. پھر فقہ مرتب ہوئی اور اس کو بھی ترتیب دے دی گئی. سیرت علیحدہ مرتب ہوئی. سیرت میں عام طور پر ان احادیث کو بھی قبول کر لیا گیا، روایات کو، جو زیادہ مضبوط نہیں ہے، زیادہ مستند نہیں ہے. حدیث کی کتابوں میں ان روایات کو قبول نہیں کیا گیا، کیونکہ حدیث سے احکام نکلنے ہیں، شریعت کا منبع بنے گی حدیث. لہذا یہاں جو ہے بڑی چھانبین کی ضرورت تھی. تو جب محدثین نے یہ چھانبین شروع کی راویوں کے بارے میں، فلاں شخص نے فلاں سے روایت کی، اب وہ جاتے تھے اور پتہ کرتے تھے ماحول میں اس شخص کا کردار کیسا ہے، اپنے ماحول میں اسے کیسے پہچانا جاتا ہے، ایک نیک اور شریف اور سچے انسان کی حیثیت سے یا جھوٹے اور دغاباز انسان کی حیثیت سے. اس کے لیے تفتیش کرتے تھے، کیونکہ اگر اس کا کردار اچھا نہیں ہے، اگر اس کی شہرت اچھی نہیں ہے، تو پھر ہم اس سے حدیث نہیں سنیں گے. کیا پتا اس نے اس حدیث میں ملاوٹ کر دی ہو، کیا پتا اس نے خود اپنی جی سے گھڑ لی ہو. تو یہ احتیاط کی گئی. اس پر بعض لوگوں نے جو درویش قسم کے تھے، نیک لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ تم قرآن کے خلاف کر رہے ہو، لا تجسس ہو، قرآن تو کہتا کہ تجسس مت کرو، لوگوں کے حالات کی تفتیش و چھانبین نہ کرو. تو جواب دیا گیا نہیں، یہاں یہ در حقیقت ایک دینی ضرورت کے طور پر ہے. اور جواب بھی اسی صورت سے دیا گیا، وہ جو آیت ہم پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبئ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیت نمبر 6 ہے اسی سورہ مبارکہ کی، ہم پڑھ چکے ہیں. اہل ایمان، تمہارے پاس اگر کوئی فاسق آدمی، غیر متقی آدمی کوئی خبر لے کر آئے، تو تحقیق کرو، چھان بین کرو. ایسا نہ ہو کہ تم اس کی لائی ہوئی خبر پر اعتماد کر کے کوئی اقدام کر بیٹھو، کسی گروہ کے خلاف، کسی قبیلے کے خلاف جو ہے حملہ کر دو، اور پھر بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے کہ خبر تو غلط تھی. تو اس دلیل سے پھر محدثین نے کہا یہ ہمارے لیے ایک دینی ضرورت کے طور پر کہ احادیث نبویہ سے شریعت کے احکام نکالے جائیں گے، تو ہم دیکھ لیں جو حدیث پیش کر رہا ہے اس کا کردار کیا ہے، اس کی سیرت بھی ہے کہ نہیں. اسی لیے ایک بہت بڑا علم انسانی تاریخ میں، یہ علم سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اور کسی شخص کے بارے میں نہیں ہوا، جسے کہتے ہیں الرجال. یہ علم الرجال جو ہے، یہ تمام جو صحابہ تابعین، ان کی شخصیتوں کا پورا پورا تجزیہ یہ کر دیا گیا. یہ سارا کام اس لیے کیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو انفلا، اس پوری چین کے اندر کہیں کوئی شخص ایسا تو نہیں ہے کہ جو قابل اعتماد نہ ہو، تو اس کی پھر وہ حدیث صحیح نہیں قرار پائے گی، وہ مستند نہیں قرار پائے گی، اسے کہیں ضعیف احادیث میں لے آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ ضعیف ہے، اور ضعیف احادیث جو ہے وہ اخلاقیات کے بیان میں استعمال ہو سکتی ہیں، لیکن ان سے کوئی شرعی حکم نہیں نکالا جا سکتا. شرعی حکم کا استنباط جو ہے وہ صحیح اور پختہ اور مستند احادیث سے ہوگا. تو یہ ہے تجسس کے بارے میں. البتہ جس چیز سے روکا گیا ہے وہ کیا ہے؟ بعض لوگوں کے مزاج ہوتے ہیں پرورٹیڈ. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مکھی جو ہے وہ گندگی کی تلاش میں رہتی ہے، گندگی پر بیٹھے گی. کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اس تلاش میں رہتے ہیں، ٹو میں رہتے ہیں، کہیں کوئی بری بات انہیں ملے تاکہ لے اڑے اسے، اس کا پرچار کر دیں، اسے عام کر دیں. کہیں سے کسی شخص کی کسی غلط حرکت کا علم ہو گیا اور اس کو لے کے اب عام کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں لوگوں کے اندر. یہ جو ہے تجسس اس لیے کرنا کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی اسکینڈل بنانے کا کوئی مواد آ جائے، کوئی طریقہ ایسا ہو جائے. تو یہ جو مکھی کی ذہنیت اور مزاج رکھنے والے لوگ ہیں، یہ ان کو روکا جا رہا تھا، تجسس نہ کرو. بلکہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے کسی بھائی کا عیب تمہارے سامنے کھل جائے تو پردہ ڈالو. تم اگر دنیا میں اپنے کسی بھائی کے عیب کی پردہ پوشی کرو گے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے عیوب کی پردہ پوشی کرے گا. اور اگر تم دنیا میں اپنے بھائیوں کی پردہ دری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کرے گا تمام لوگوں کے سامنے قیامت کے دن. تو یہ تجسس جو ہے یہ برا ہے. بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے یہ دو بھائی جو ہے ان میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا, کیا بات ہے, اب وہ اندر جا کے ٹوہ لے رہے ہیں, کہیں سے کوئی مسئلہ نکال لیا, اس سے بھڑکایا تاکہ لڑے آپس میں, اور پھر یہ کہ وہ مجھ میں آگ لگا کے جمالو دور کھڑی تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہ لڑ رہے ہیں آپس میں. تو اس طرح کی پرورٹیڈ جو ہے بس شدہ شخصیتیں ہوتی ہیں بالفعل لوگوں کے اندر, اور یہ کن میں ہوتی ہیں, جن کے سامنے زندگی کا کوئی اعلیٰ رسم العین ہے ہی نہیں, کوئی اونچا آدرش ہے ہی نہیں, کوئی ہائی آئیڈیل ہے ہی نہیں. جن کے سامنے کوئی اونچا رسم العین ہے, وہ ہائی آئیڈیل ہے, وہ آدرش ہے بہت اونچا, وہ تو اس کام میں لگے رہتے ہیں, وہ ان چھوٹی چیزوں کی طرف متوجہ ہونے کا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا. لیکن جن لوگوں کی زندگی کے اندر وہ اونچائی کی طرف تو کوئی رجحان ہے ہی نہیں, تو ظاہر بات ہے وہ تو پھر زمین ہی کے اندر دیکھیں گے, کیڑے مکوڑے انہیں نظر آئیں گے یا گندگی جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے اس کو لے اڑیں گے پھر بعد میں. اور تیسری چیز ہے ولا یغتب بعضکم بعضا, نہ ہی تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت کرے. اب غیبت کیا ہے؟ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی کوئی برائی بیان کرنا, یہ غیبت ہے. یہ ہے اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن. لیکن یہاں بھی جان لیجئے ہر غیبت غلط نہیں ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بھائی ہے وہ کہیں رشتہ کرنا چاہ رہا ہے اور وہاں کے بارے میں آپ کے پاس کوئی معلومات ہے ایسی جو اس بیچارے کے علم میں نہیں ہے, اور آپ اسے بتاتے ہیں کہ بھائی وہاں یہ معاملہ ہے ذرا سوچ لو, تو اس میں در حقیقت غیبت نہیں ہے بلکہ یہ اپنے اس بھائی کو کسی برائی سے بچانے کی کوشش, اس میں اس کے ساتھ نصح اور خیر خواہی کا جذبہ ہے نہ کہ ان کو بدنام کرنے کا جذبہ. اگر کوئی سبب ہے ہی نہیں اور آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے. لیکن اگر معاملہ اس طرح کا ہے تو ظاہر بات ہے اسی طریقے سے کوئی کسی قوم کے رہنما ہیں اور بڑے بڑی شخصیتیں ہیں, اب ان کے بارے میں یہ ہے کہ پبلک میں اگر آپ کو ان پر تنقید کرنی پڑے تو اس کے اندر بھی دیکھا جائے گا کہ وہاں اس کا ہونا ضروری نہیں ہے, وہ تنقید جو ہے آپ ملک اور قوم کی مصلحت میں کر رہے ہیں. تو گویا کہ اس طریقے سے غیبت کی ہر شکل جو ہے وہ حرام نہیں ہے. البتہ ایک خیال لوگوں کو بڑا غلط ہے, وہ میں ایک حدیث کے حوالے سے اس کا اضالہ کر دینا چاہتا ہوں. یہ حضور سے سوال کیا گیا کہ پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے. یہ حدیث ہے مسلم شریف میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے, ترمذی میں ہے, نسائی میں ہے, یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے, اور امام مالک نے ایسی ایک حدیث جو ہے موطا میں مطلب بن عبداللہ سے جو ہے روایت کی ہے. حضور سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے, آپ نے فرمایا ذکروں کا آخار کا بما یکرہو, تمہارا اپنے بھائی کا تذکرہ کرنا کسی ایسے اعتبار سے جو اسے ناپسند ہو. اگر اس کے سامنے کرو گے اسے ناپسند ہوگا, اس کے علم میں آئے گا کہ میرے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے تو اسے ناپسند ہوگی, ایسی بات کا اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا. اب قیلا, کہا گیا, سوال کیا گیا, افرایت, کہ حضور آپ ذرا غور کیجئے, ان کان فی اخی ما اقول, اگر میرے بھائی میں وہ شے واقعتاً موجود ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو کیا اس صورت میں بھی غیبت ہوگی؟ قال, فرمایا حضور نے, غور سے سنیے, ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبت, اگر تو اس میں وہ برائی ہے جو تم کہہ رہے تو تم نے غیبت کی. وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ, اور اگر نہیں ہے اس میں وہ شے اور تم پھر بھی کہہ رہے ہو, ما تقول فقد بہتہو, تو تم نے اس پر بہتان لگایا ہے, یہ تو دوہرا جرم ہو گیا, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, برائی نہیں ہے اور آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ تو بہتان ہے. البتہ کسی میں کوئی برائی ہے, خرابی ہے, نقص ہے, تو یہ در حقیقت جو ہے آپ کا اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا یہ غیبت ہے. تو اس اعتبار سے غیبت کی جو برائی ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے, اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت پھیلی ہوئی ہے یہ شے, بلکہ یہ کہا جاتا ہے اور صحیح کہا جاتا ہے کہ وہ کئی کورسز کا ڈنر ہونے کے بعد جو ہے پھر جب گفتگویں ہوتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ لذیذ ڈش جو ہے وہ ایک دوسرے کی غیبت ہے. اور ہوتا کیا ہے, شادی کا کہیں پر مجمع لگا ہوا ہے اور جو ہے وہ ابھی بارات نہیں آئی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, تو جب تین آدمی بیٹھے ہوں گے تو کسی اور کی غیبت کریں گے, اور جب ان میں سے ایک اٹھ کے چلا جائے گا تو اب یہ دونوں اس کی غیبت کریں گے. یہ ہمارے معاشرے کا عام رخ ہے. یہ ہمارا جو ہے یہ گویا کہ سب سے زیادہ ڈیلیشس ڈش جو ہے وہ غیبت ہے. تو اس کے لیے شدت کے ساتھ روکا گیا, اور اس کے لیے جو پھر تمثیل دی گئی ہے, ایحب احدکم من یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کیا تم میں سے کوئی شخص اسے پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو اس پر تو تمہیں گھن آ گئی، تمہیں بہت برا لگا، کوئی شخص گوارا کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ لیکن سوچئے کہ ایسی تمثیل کیوں دی گئی؟ کہ اللہ کا کلام ہے، بغیر کسی ربط کے. تمثیل اور تشبیہ جو ہوتی ہے کسی ربط کی بنیاد پر ہوتی ہے نا، ورنہ تشبیہ اور تمثیل کا فائدہ کیا ہوا؟ ربط کیا ہے؟ جیسے ایک مردہ اپنے دفاع کے قابل نہیں ہے، آپ ادھر سے بوٹی کاٹ لیجیے، ادھر سے بوٹی کاٹ لیجیے، پڑا مردہ ہے، آپ پوری اختیار کے ساتھ جہاں سے چاہیں اس کی بوٹی اڑا لیں. اگر وہ زندہ ہو تو وہ ہاتھ لگانے دے گا آپ کو جسم کے اپنے کسی حصے پر. بعین ہی یہ معاملہ ہے، آپ کا بھائی موجود نہیں ہے اور آپ اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں، مانوی شخصیت پر حملہ ہے. اس جسم کی نسبت مانوی شخصیت زیادہ قیمتی ہے، زیادہ اہم ہے. آپ اس کی مانوی شخصیت پر، اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں اور وہ قادر نہیں ہے دفاع کرنے پر. اگر وہ ہوتا اور بات کرتے، اور یہ چیز پسندیدہ ہے، اگر آپ پبلک کے اندر اس کے منہ پر کہیے بات تو معلوم ہوگا. بلکہ اس میں جو پسندیدہ ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھائی کا کوئی عیب ہے، علیحدگی میں جا کر بتاؤ، بھائی تمہارے اندر مجھے یہ نقص نظر آ رہا ہے، برا نہ ماننا، میں نے تمہاری اصلاح کے لیے کہا ہے، مجھے تم سے کوئی قد نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے. یہ نہایت پسندیدہ بات ہے. اس کو کہا گیا المسلم و مرت المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینے کے مانند ہے. جیسے آپ آئینہ دیکھتے دیکھ رہے ہیں یہاں کوئی داغ لگا ہوا ہے، دھبا لگا ہوا ہے، آپ اسے دھو دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں. اسی طریقے سے ایک مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے آئینے کے مانند ہونا چاہیے کہ وہ اسے اس کی خرابیوں پر، اس کی برائیوں پر مطلع کر دے. لیکن یہ اطلاع جو ہے یہ ہوگی خلوص کی بنیاد پر، خیر خواہی کی بنیاد پر، اسے ذلیل کرنے کے لیے نہیں، اسے بدنام کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ کہ اس کے سامنے علیحدگی میں، تنہائی میں بات کی جا رہی. البتہ اس کی غیر موجودگی میں بات کی جائے وہ غیبت ہے، اور وہ بالکل صحیح تمثیل ہے جو قرآن نے استعمال کی ہے، صحیح ترین تمثیل ہے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ بیتا فکرہتہ، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بالکل اسی طریقے سے وہ تمہارا بھائی جو محفل میں نہیں ہے، وہ اپنی عزت کے دفاع پر قادر نہیں ہے. اگر وہ ہوتا تو کہتا بھائی آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کو مغالطہ ہوا ہے، بات یوں نہیں تھی، یوں تھی. کوئی ایکسپلین کرتا، کوئی اپنا دفاع کرتا، کوئی اپنی شخصیت کا، اپنی عزت کا تحفظ کرتا، لیکن وہاں نہیں ہے وہ، تو وہ تو اپنے تحفظ پر قادر نہیں ہے. لہذا یہ غیبت در حقیقت مانوی سطح پر وہی شے ہے جو مادی سطح پر کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. تو کرے تو منہ، یہ تو تمہیں بہت برا لگا یہ بات. بلکہ اکثر لوگ کہیں گے کہ ایسی مثالیں جو ہیں، کیا بازا اراد اللہ بحاظہ مسئلہ، ایسی تمثیل دینا. کہیں گدھے کی تمثیل دی گئی ہے قرآن مجید میں، وہ یہودی جن کے اوپر تورات کا تو بار تو لدا ہوا ہے، تورات پر عمل نہیں کرتے، تو ان کی مثال کیا ہے؟ کا مسل الحمار یحمل اسفارا، وہ تو ایسے ہے جیسے کہ گدھا ہے، اس کی پیٹھ کے اوپر کتابوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، گٹھری باندھ کر جو ہے مکالمات افلاطون لکھی ہوئی ہے، یا انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کی گٹھری باندھ کے رکھ دی گئی ہے، اسے کیا فائدہ؟ اسی طرح سورہ اعراف میں کتے کی مثال دی گئی ہے، کہیں مچھر کی مثال دی گئی ہے، کہیں بکری کی مثال دی گئی ہے. تو مثالیں جو ہوتی ہیں وہ مانوی رب کے اعتبار سے ہوتی ہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا کس چیز کی مثال دی جا رہی ہے. جس چیز کے لیے مثال دی جا رہی ہے، مشبہ لہو اور مشبہ بہی، کس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، کس لیے دی جا رہی ہے؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اس صورت میں کتنی مرتبہ تقوی کا حکم آیا وہ گنتی کر لیجئے گا. اس لیے کہ سارے احکام کی روح جو ہے وہ تقوی ہے. احکام دھرے رہ جائیں گے، رکھے رہ جائیں گے، کتابوں میں لکھے رہ جائیں گے، اگر اپنے اندر تقوی نہیں ہے، برائی سے بچنے کا ارادہ نہیں ہے، اللہ کے عذاب سے بچنے کا مستقل پختہ مصمم ارادہ نہیں ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ان چیزوں کا. بھینس کے آگے بین بجانا ہو جائے گا. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو اللہ بہت توبہ کا قبول کرنے والا ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے. تو دیکھو اگر تمہارے سے یہ خطائیں ہو رہی ہیں، تمہاری شخصیت کے اندر اگر یہ خرابیاں ہیں، تم ان برائیوں کے عادی ہو، تو ان سے اپنے آپ کو پاک کرو، صاف کرو، توبہ کرو، اور اس میں امید دلا دی کہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ کو قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم.